بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صلوات پڑھیں عزیزان گرامی قدر آپ ہر سال مجھے رمضان کے پہلے عشرے میں سنتے رہے ہیں کبھی میں نے ابتدائی 10 مجالس آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور کبھی یہ موقع ملا کہ رمضان کی 15 مسلسل تقاریر آپ کے سامنے پیش کی اس مرتبہ ذرا ہٹ کے ایک شیڈول بنایا گیا جس میں خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ علماء کی گفتگو آپ سنیں اور ان کے علوم سے استفادہ کریں چنانچہ ابتدائی 2 علماء کرام کی تقاریر آپ سن چکے آج سے میری باری ہے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس کے بعد مزید 3 علماء ہیں کہ جو 5 مجالس آپ کے سامنے پیش کریں گے آخری جو خمسہ ہے وہ خمسہ مکمل نہیں ہے شاید 4 مجالس ہیں لیکن بہرحال مزید 4 علماء ہیں میرے علاوہ مزید 3 علماء ہیں کہ جو یہ سلسلہ کرام جاری رکھیں گے اور ماہ رمضان میں عام طور پر ہوتا یہ کہ قرآن کی تفسیر کے موضوع کو علماء ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو اسی سیرت کو اتباع بناتے ہوئے میں نے بھی قرآن مجید ہی کی تفسیر کا عنوان منتخب کیا ہے مگر جیسا میرا طریقہ ہے ہر سال آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کا دوسرا حصہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے اس کا تعلق تفسیر سے ہو یا تاریخ سے ہو یا دین اسلامی کی دوسری باتوں سے ہو مگر گفتگو کا پہلا حصہ عام طور پر شرعی مسائل سے تعلق رکھتا ہے اور شرعی مسائل میں عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جانب سے کچھ سوالات آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں اسے ترجیح دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ ہی کے سوال کا جواب دیا جائے اور اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال نہ آئے تو میں اپنی جانب سے پھر کچھ شرعی مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں چنانچہ آج پہلا دن ہے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے لہذا اپنی جانب سے شرعی مسائل کا آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ 5 دن مسلسل جاری رہے گا ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے جو زیادہ پیش آنے والا اور بار بار پوچھا جانے والا اور بہت پیچیدہ بھی بنا دیا جانے والا ایک مسئلہ عام طور پر ان بزرگان کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جن کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بڑا دشوار ہے, اور اسلام نے یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھے, اب بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نماز پڑھے. البتہ اس کے مراحل ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے کا مطلب کیا ہے, کس صورت میں, اور اس کی وضاحت بارہا یہاں ہو چکی ہے, لہذا اس ٹاپک کو تو میں ٹچ نہیں کر رہا کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے اس کا کیا مطلب ہے. میں یہ فرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, اب وہ جو مراحل ہوتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے وہ خود طے کر لے کہ کن کن مراحل میں اسلام نے کھڑے ہونے ہی پر زور دیا ہے, بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آخری مرحلہ کے جہاں پر انسان کھڑا ہی نہ ہو سکے, کوئی چانس ہی نہ ہو اس کے لیے کھڑے ہونے کا, تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اب میں یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہاں یہ حقیقتاً کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور بیٹھ کر اسے نماز پڑھنا پڑے گی, تو صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اکثر مساجد کا حوالہ بھی دیا, خراسان کا حوالہ دیا, دیگر مساجد کا حوالہ دیا کہ یہ لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور اس انداز سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس انداز سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اصل میں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال علماء کے درمیان اختلافی ہے. آیت اللہ خوئی کا اور آیت اللہ سیستانی کا بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے. میں جملہ بار بار یہ استعمال کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے, یا کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر کیا اگلے مراحل کیا ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کو اس طرح سے ادا کرنا غلط ہے. اصل اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بھی پرابلم ہے اس کا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ سجدے کے لیے نیچے نہیں بیٹھ سکتا اور سجدہ نہیں کر سکتا, جیسے سجدہ کرنا چاہیے ایسے سجدہ نہیں کر سکتا. تو کھڑا ہونا یا نہ ہونا بھی اس کا پرابلم ہے, لہذا وہ چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھے, سامنے ٹیبل لگا لے اور ٹیبل کے اوپر سجدہ گاہ رکھ لے اور سجدہ گاہ پر سجدہ کرے, یا یہ کہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. تو عین ممکن ہے کہ اس کا پرابلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی ہو, یہ زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکتا ہو, مگر ایکچوئل پرابلم اس کا یہ کہ سجدے کے لیے نیچے نہیں بیٹھ سکتا اور سجدہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. اگر فرض کریں کہ ایک مرتبہ یہ سجدے کے لیے نیچے بیٹھ گیا تو پھر کھڑا نہیں ہو سکے گا, پھر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے اس میں. تو اصل مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ انہی لوگوں کا بیان کر رہا ہوں کہ جن کو سجدے میں نیچے بیٹھنے میں پرابلم ہے, یہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے, تو پھر ان کو کیا کرنا ہوگا, کیسے نماز پڑھیں. جو مختلف مساجد میں ٹیبل کرسی لگائی گئی ہے اس طریقے کے مطابق جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, اور پھر بیچ نماز جماعت میں ان کا ٹیبل لگا دیا گیا ہے, ان کی کرسی لگا دی گئی ہے, اس طرف بھی نمازی کھڑے ہوئے ہیں اس طرف بھی نمازی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ٹیبل بیچ میں لگا ہوا ہے, تو کیا اس سے جماعت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ مسئلہ فقط مردوں کی حد تک کا نہیں ہے, خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے, مگر خواتین کا مسئلہ غالباً اس حوالے سے ذرا سا مائنیوٹ ہے, ذرا کم تر اس کی اہمیت ہے, اس لیے کہ خواتین جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں ان میں کم از کم بیچ میں ٹیبل لگا کے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی, نماز جماعت ان کی ہو رہی ہوتی ہے مگر بیچ میں ٹیبل کرسی لگا کے جماعت نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, عام طور پر سائڈ میں ہوتا ہے ان کا ٹیبل کرسی جو کچھ بھی ہے وہ سائڈ میں ہوتا ہے, بیچ میں خواتین کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے دونوں خواتین و مرد دونوں کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے اس لیے کہ سجدہ نہیں کر سکتے, یا کھڑے کھڑے نماز پڑھنا چاہیے؟ تو ایک مسئلہ تو بالکل اتفاقی ہے سارے علماء کے درمیان کہ اگر یہ نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, مگر اگر یہ اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جتنی دیر پیش نماز قرات کرے, سورہ حمد پڑھے, دوسرا سورہ پڑھے, اگر یہ اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, پھر یہ کھڑے کھڑے امام جماعت کے ساتھ, اور اگر امام جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بالکل فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرادہ بالکل کھڑے کھڑے اس طرح سے نماز پڑھیں. اگر نیچے جھک کر سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہونا بھی معاف ہو گیا, نہیں کھڑا ہونا معاف نہیں ہوا, کھڑا تو ہونا پڑے گا ان کو, چنانچہ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں گے. اچھا اب آ جائیے پہلے جماعت کا مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, جماعت کا مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو فرادہ کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. پیش نماز کے ساتھ ان کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اب یہ کھڑے ہوئے پیش نماز کے ساتھ جب رکوع میں گئے پیش نماز, تو اگر ان کے لیے اتنا جھکنا ممکن ہے کہ رکوع آسانی سے کر سکتے ہیں تو رکوع بھی پیش نماز کے ساتھ کرنا پڑے گا جیسے عام نمازی رکوع کر رہے ہیں. اور جھکنے سے میری مراد کتنی ہے؟ اگرچہ بہت زیادہ جھکنا ان کے لیے تکلیف دے ہو، رکوع میں اس طرح سے جھکنا مستحب ہے کہ انسان کی گردن اور اس کی پیٹھ، اس کی پشت بالکل ایک لائن میں آ جائے، اس کی گردن اور اس کی پشت پورا ایک لائن میں آ جائے. عام طور پر جو رکوع کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مستحب تو یاد رہتا ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان دیکھنا مستحب ہے، رکوع کے وقت دونوں پیروں کے درمیان دیکھنا مستحب ہے، مگر ان کو دوسرا مستحب یاد نہیں رہتا. یہ دوسرا مستحب زیادہ اہم ہے. وہ دوسرا مستحب کیا ہے؟ کہ اپنی گردن کو ایسی کھڑی رکھیں کہ وہ پیٹھ کی لائن میں آ جائے، پشت کی لائن میں آ جائے. شہید ثانی نے ایک کتاب کی شرح لکھی ہے، شہید اول کی کتاب کی شرح لکھی ہے. شہید اول اور شہید ثانی کی یہ والی کتاب آج تک حوزہ علمیہ کے نصاب میں، ان کے کورس میں رائج ہے. لومتین اس کا نام ہے، لومتین. اس میں شہید ثانی نے باقاعدہ اس کی مثال بنائی اور بڑی خوبصورت مثال بنائی کہ جب انسان رکوع میں کھڑا ہو تو اپنی گردن ایسی سیدھی رکھے کہ بالکل اس کی پشت کے برابر ہو جائے، گویا وہ یہ سمجھے کہ خدا بندہ میری گردن تیرے لیے حاضر ہے، اگر تو چاہے تو اسی وقت میری گردن قلم کر سکتا ہے. ایسی کھڑی گردن رکھے، وہ جھکا کے اگر گردن رکھے گا تو گردن اس پہ تو صحیح تلوار نہیں لگ سکے گی. تو ایسے رکھے اپنی گردن کو کہ خدا بندہ میری گردن بالکل حاضر ہے، میں ابھی تیری خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی تلوار مارنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، تو کیسے آدمی آگے بڑھا کے سیدھی کر کے گردن رکھے گا؟ اس طرح سے گردن رکھے اور اس کے بعد دونوں پیروں کے درمیان دیکھیں. ایکچوئل تو اتنا جھکنا مستحب ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اتنا کوئی شخص نہیں جھک سکتا، یہ مستحب ہو گیا. واجب کیا ہے؟ رکوع میں کتنا جھکنا واجب ہے؟ رکوع میں اتنا جھکنا واجب ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے. جب آپ نے گھٹنے موڑ کے رکھے ہیں، پیچھے کی طرف دھکیل کے رکھے ہیں، اس وقت آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائے، بس اتنا اگر آپ جھک جائیں تو آپ نے واجب رکوع کر لیا. اس سے زیادہ جھکنا واجب نہیں ہے، اس سے کافی حد تک زیادہ جھک سکتے ہیں، وہ مستحب کی حد تک آپ جھک سکتے ہیں، مگر اتنا جھکنا واجب نہیں ہے. فقط اگر ہتھیلی گھٹنوں تک پہنچ گئی تو آپ نے واجب رکوع کر لیا. اب یہ بیمار آدمی جو سجدے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اگر رکوع میں اتنا جھک سکتا ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ واجب رکوع کی حد تک جھک سکتا ہے، تو اس کو کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ واجب رکوع کی حد تک جھکے اور یہی اس کا رکوع بالکل کمپلیٹ ہے، بالکل صحیح رکوع ہے. اس کو دوسرے طرح کا کوئی رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی والا رکوع اس کا بالکل خالص رکوع ہو گیا نماز والا. چنانچہ جماعت میں یہ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر پیش امام کے ساتھ اس نے جماعت پڑھی ہے، جب پیش امام رکوع میں گئے یہ رکوع میں چلا جائے، چاہے واجب حد تک رکوع میں جا رہا ہے، اگر اتنا بھی یہ رکوع کر سکتا ہے تو اتنا رکوع کرنا پڑے گا. اس کو بیٹھ کر رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو افراد پھر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لیتے ہیں، اگر یہ اتنا رکوع کر سکتا ہو جس کو واجب رکوع کہیں، تو بیٹھ کر رکوع کرنے کی اجازت نہیں، پھر ایسے کھڑے کھڑے پھر ایسے جھکے جھکے رکوع کرنا پڑے گا. ہاں اگر یہ اتنا بھی رکوع نہ کر سکتا ہو، اب اس کے بعد کام آ رہا، اتنا بھی اگر رکوع نہیں کر سکتا، اتنا نہیں جھک سکتا یہ، تو ایسی صورت میں اب یہ بیٹھ کر رکوع کرے یا کھڑے کھڑے رکوع کرے، یہ ہے سوال. کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت سارے افراد الگ الگ اسٹائل سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک ہی مسجد ہوگی، مگر ایک نمازی کسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوگا، دوسرا کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوگا، تیسرا کسی اور نماز. اچھا اگر فرض کریں کہ آپ کو کسی سے کبھی ملاقات کرنے کا موقع مل جائے، آپ ان سے بات کریں، ان سے بات کریں، ان سے بات کریں کہ بھئی آپ اس طرح سے رکوع کر رہے ہیں، وہ تو ایسا رکوع نہیں کر رہے ہیں، وہ تو مثلا کھڑے ہو کے رکوع کر رہے ہیں، آپ جھک کے رکوع کر رہے ہیں، جھک کے مطلب بیٹھے بیٹھے رکوع کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا رکوع صحیح ہے کہ ان کا رکوع صحیح ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ میرا رکوع صحیح ہے، میرا سجدہ صحیح ہے، دوسرے کا سجدہ باطل ہے، دوسرے کا رکوع باطل ہے. ہر آدمی اپنی نماز کو صحیح بنائے گا اور دوسرے کی نماز باطل کرے گا. اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں پر تنقید کرنے کے حوالے سے یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ تم غلط ہو، اور یہ کہنا کتنا مشکل ہے کہ میں غلط ہوں. عام طور پر ہوتا یہی ہے کیا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کرو. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا حقیقت کیا ہے. اگر فرض کریں کہ رکوع کے لیے جتنا واجب مقدار میں جھکنا چاہیے اتنا بھی نہیں جھک سکتے تو ایسی صورت میں یہ کھڑے کھڑے رکوع کریں, بیٹھ کے جھکے بھی حالت میں رکوع نہ کریں, کھڑے کھڑے رکوع کریں. کھڑے کھڑے رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سر سے اشارہ کریں گے اور نیت کریں گے کہ یہ میں نے جو سر جھکایا ہے یہ رکوع کے لیے, اور جو کچھ رکوع میں پڑھا جاتا ہے وہ رکوع میں پڑھیں گے. پھر سر اٹھائیں گے تو یہ نیت کر کے سر اٹھائیں گے کہ جیسے میں نے رکوع سے سر اٹھایا. یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ اگر یہ سر جھکانے میں اور اٹھانے میں اگر غلطی ہو گئی تو یہ غلطی وہ غلطی مانی جائے گی جو رکوع کی غلطی ہے. اگر انسان غلطی سے بھی ایک رکعت میں دو رکوع کر لے کیا ہوتا ہے, نماز باطل ہوتی ہے, نماز غلط ہو جائے. تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے خالی سر جھکایا اٹھایا, نہیں نہیں, یہ رکوع کیا ہے اور رکوع سے اٹھا ہے, رکوع کیا رکوع, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل ہو گیا, تین مرتبہ ہو گیا, تو وہ جیسے دو رکوع کر لیا, تین رکوع کر لیا, اس کی نماز بالکل باطل ہو گئی. یعنی اب اس کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنی نماز وہیں ٹوٹ گئی, اس کی نماز ختم ہو گئی, نئے سرے سے نماز پڑھے آدمی ختم ہو گئی. تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ رکوع کے لیے جو سر جھکا رہا ہے تو یہ رکوع ہے, اور رکوع میں جو پڑھا جاتا ہے وہی پڑھے گا, اور اس کے بعد سر اٹھائے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے رکوع مکمل کر لیا ہے. یہ رکوع کا طریقہ کار ہوگا, اور سجدے کا طریقہ کار پھر اسی طرح سے ہوگا. سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے, اگر کوئی شخص بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے سجدہ کرے. جو سجدے میں بیٹھنے کا طریقہ کار ہے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنا, اگر یہ نہیں کر سکتا تو کرسی پر بیٹھنے کے بجائے, ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑے ہو کر سجدہ کرے. یہ کھڑے ہو کر سجدہ کرنا زیادہ تر مجتہدین کے ہاں صحیح ہے. زیادہ تر مجتہدین یہ کہتے ہیں یہ والا طریقہ سجدے کا صحیح ہے. سجدے کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ بھی وہی ہے کہ سر کو جھکائے گا, جو سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے گا, پھر سر کو اٹھائے گا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر دوبارہ سر کو جھکائے گا, یہ دوسرا سجدہ ہو گیا. جو سجدے میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے گا. یہاں پر بھی اگر غلطی ہو گئی, دو کے مرتبہ تین مرتبہ کر لیا, دو کے بجائے تین مرتبہ کر لیا, تو تین سجدے ہو گئے. اور تین سجدے میں نماز صحیح ہوتی ہے کہ صحیح نہیں ہوتی, یہ ایک پوری تفصیل ہے. چنانچہ یہ سر جھکانے اور اٹھانے میں اتنی احتیاط برتے کہ وہ سمجھے کہ سجدہ ہے اور سجدے سے سر اٹھانا ہے, اس بات کو پیش نظر رکھ کر یہ سر جھکائے اور سر اٹھائے. اگر کھڑے کھڑے یہ عمل کر رہا ہے تو اس کو سجدگاہ پیشانی تک لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر لے کر آئے تو کوئی حرج نہیں ہے, لا سکتا ہے. سجدگاہ لے کے آئے پیشانی تک, سبحان ربی العالی وبحمدہ کہے, اور اس کے بعد پیشانی کو ہٹائے, سر بھی اٹھائے. لیکن اگر پیشانی پر نہیں لا رہا سجدگاہ تو کوئی حرج نہیں, بغیر سجدگاہ کے بھی یہ سجدہ ہو جائے گا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اگر طریقہ کار اختیار کر لیا جائے, آیت اللہ خوئی کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ والا طریقہ, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی صحیح ہے, آیت اللہ خمینی کے نزدیک بھی صحیح ہے, سب کے نزدیک یہ والا طریقہ صحیح ہے. ہاں مگر کہیں ایسا نہ سمجھیں کچھ لوگ کہ اچھا اب تک جو ہم بیٹھ کر سجدہ کرتے رہے ہیں تو ہماری نماز باطل ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے. ایک مسئلہ فقط آیت اللہ سیستانی کا اس وقت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, پھر اگر آپ کے ذہن میں سوالات ابھرے تو اس مسئلے کو میں آگے بڑھاؤں گا, ورنہ ہی اسٹاپ کر دوں گا, کل کوئی دوسری بات آپ کے سامنے شروع کروں گا. آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کرسی پر بیٹھ کر بھی سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چنانچہ مسجدوں میں جو افراد کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ وہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہے ہوں, تو ان کا سجدہ بھی غلط نہیں ہے. کرسی پر بیٹھے میں سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ٹیبل کے اوپر وہ سجدہ کر رہے ہیں, اس طریقے سے بھی اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق والا سجدہ بالکل صحیح ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں سجدہ کرنے کے دو طریقے ہو گئے, کھڑے ہو کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, بیٹھ کر بھی یعنی کرسی پر بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, دونوں طریقے ان کے یہاں صحیح ہیں. اگر اس طرح سے کچھ افراد نماز پڑھتے رہیں تو ان کی نماز صحیح ہے, ان کی نماز میں کوئی قباحت نہیں. ہاں مگر آیت اللہ خوئی کے یہاں کھڑے ہو کر ہی سجدے والی عبادت انجام دینا پڑے گی, ان کے یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی گفتگو کو آج اسی منزل تک محدود کر رہا ہوں. دار و مدار اس پر ہے کہ اگر یہ مسئلہ حقیقتاً لوگوں کے لیے زیادہ پیش آنے والا ہے تو پھر مزید اس میں اور آگے میں بڑھوں گا، ورنہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے کام کے بھی ہیں، خصوصیت جس میں پیسہ بنانا اور پیسہ کمانا والا معاملہ ہوتا ہے، وہ مسائل زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، تو وہ والے مسائل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ شروع کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. اذان گرامی قدر، آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، اور یہ سورہ کہف کا وہ حصہ ہے کہ جس کو ہم اختتامی حصہ کہہ سکتے ہیں، یا درمیانی اور اختتامی کے درمیان والا حصہ. یہ سورہ کہف کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے نہیں کی ہے. اچھا، آپ میں سے کچھ لوگ اگر یاد ہو ان کو تو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں نے سورہ کہف کی تفسیر یہاں شروع کی تھی، اور موٹی موٹی باتیں اس کی بتائی تھی، ایک ایک آیت کی تفسیر نہیں ہوئی تھی. تو سورہ کہف کی تفسیر 3 سال پہلے ہو چکی ہے، مگر بالکل الگ انداز سے. اس وقت میرے پاس فقط 5 دن ہیں، 5 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی سورہ کہف کے اندر کی جو ڈیٹیل کی باتیں ہیں وہ ان 5 دنوں میں آپ کے سامنے بیان کرنی مجھے، اور اسی وجہ سے میں سورہ کہف کے آغاز سے اپنی گفتگو شروع نہیں کر رہا، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. 61 بلکہ، سوری 60، آیت نمبر 60 سے لے کر قریب قریب آیت نمبر 82، 22 آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تفسیر تو کیا مقصد، اس حوالے سے گفتگو ہوگی آپ کے سامنے، 22 آیتیں ان 5 دنوں میں. اور سورہ کہف میں مختلف باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں میں نے جناب ذوالقرنین کا تذکرہ اس زمانے میں کیا تھا جس وقت میں نے یہ تفسیر بیان کی تھی، جناب ذوالقرنین کے حوالے سے گفتگو، پھر اسی کے حوالے سے گفتگو آ گئی تھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلوات، اچھا چونکہ اس سورے کا تعلق زمانے کے امام سے بڑا گہرا ہے، چنانچہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے قریب قریب ہر واقعے میں زمانے کے امام کا کوئی نہ کوئی ربط بن جاتا ہے. تو ذوالقرنین کے واقعے کے حوالے سے بھی بن جاتا تھا، اور ایک بات میں نے اور بیان کی تھی جناب موسیٰ کے واقعے کے حوالے سے، اس میں بھی ربط بن جاتا تھا. اب میں اس وقت گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جہاں جناب موسیٰ کو ایک مشن دیا گیا ہے پروردگار کی طرف سے، ایک امپورٹنٹ کام ہے وہ جو مشن دیا گیا ہے. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو دشواریاں پیش آئیں جناب موسیٰ کو، اور یہ کیا مشن ہے اور کس طرح سے یہ اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھیں، اس کے حوالے سے قریب قریب یہ 22 آیتیں، یعنی پورا ایک ٹاپک ہے. اور یہ پورا ٹاپک جو 22 آیات پر مشتمل ہے، ان کی بھی میں ساری آیتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. آپ میں سے جو افراد قرآن مجید ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ویسے ہی پڑھ لیں گے یہ آیتیں، مگر جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کم از کم 22 آیات کو ضرور پڑھ لیں، ان کا ترجمہ میں پڑھ لیں تو بہت ساری باتیں خود واضح ہو جائیں گی. جو ڈیٹیلز ہیں وہ میری گفتگو میں آتی رہیں گی. تو ایک مشن جناب موسیٰ کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس طرح سے جناب موسیٰ کے سپرد ایک مشن کیا گیا کہ اس میں ان کے ایک ساتھی بھی ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں. ان ساتھی کا نام ہے یوشع بن نون. یہ یوشع بن نون اور جناب موسیٰ، ایکچوئل مشن تو جناب موسیٰ کے سپرد کیا گیا ہے، مگر جناب موسیٰ نے یوشع بن نون کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے، اب یہ مشن پر نکلنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ مشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے آغاز میں جناب موسیٰ نے یوشع بن نون یعنی اپنے ساتھی سے جو بات کہی اس کا تذکرہ ہوا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں. چنانچہ میں اس آیت کی پھر دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اعلان ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، لِفَتَاهُ یعنی بزرگ نہیں ہے، نوجوان ساتھی ہے، اور یہ نوجوان ساتھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں تو نہیں کیا مگر روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ یوشع بن نون ہے، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا اس منزل تک کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں، اس منزل تک اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، یا اپنا یہ سفر اتنا طولانی کر دوں گا، اتنا طولانی کر دوں گا اس مشن کی خاطر، کہ لفظ استعمال ہوا ہے حقوبا، اپنے سفر کو حقوبا تک جاری رکھوں گا. اچھا، لفظ حقوبا ایسا لفظ ہے کہ جو مفسرین کے لیے بھی اختلافی بن گیا ہے، اور بہرحال روایتیں بھی اس حوالے سے اختلافی ہیں. چنانچہ خوقبہ کیا ہے، کتنا جاری رکھیں گے اپنا، یہ کتنا امپورٹنٹ مشن ہے کہ اپنے مشن کو اس حد تک یہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. خوقبہ تک، یہ خوقبہ کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین نے روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ 70 ایئرز، اگر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مجھے 70 ایئرز کا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے، میں 70 ایئرز سفر کروں گا. ایک روایت یہ. دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں 70 نہیں 80 ایئرز، 80 سال اگر مجھے لگانے پڑے، سفر کرنا پڑا، تو میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے. اچھا، یہ مشن کیا ہے؟ مشن کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے اس میں کہ جناب موسیٰ جب، آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر جاتے تھے اور کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے، اولوالعزم نبی ہیں. کوہ طور پر جب ایک مقام پر پہنچے، مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد، تو پروردگار کی جانب سے ان کو تورات نام کی کتاب عطا کی گئی. قرآن مجید، انجیل، تورات، آسمانی صحیفہ، آسمانی کتاب. اچھا، آسمانی کتاب کسی نبی کو مل جانا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں 5-star جنرل ہوتا ہے یا 3-star جنرل ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، جنرلوں کے ساتھ دوستی بہت کم رہی ہے میری. خیر، جو آخری درجے کا جنرل ہو سکتا ہے کہ جس کو آخری سٹارز لگتے ہیں، اول العظم نبی بن جانا. اول العظم نبی بن جائے تو انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے کوئی صحیفہ اسے عطا کیا جاتا ہے یا کتاب، آسمانی کتاب عطا کی. تورات، یہ کتاب جناب موسیٰ کو ملی. تو اب جناب موسیٰ بہت خوش ہیں. ہماری خوشی کا تو کوئی اندازہ نہیں رہتا جب ہمارے 1 سٹار میں یا 2 سٹار میں اضافہ ہو جائے، پروموشن ہو کے اگر ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اسسٹنٹ بی پی ہوتا ہے اور اس کے بعد بی پی بنتا ہے، یا اسسٹنٹ کی جگہ کچھ اور نام لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے. اگر ایک درجے کی ترقی ہو جائے، وہ آئی بی پی سے بی پی بن گیا، تو وہ کہے گا واہ واہ کتنی بڑی ترقی ہو گئی. تو جناب موسیٰ کو جب کتاب ملی تھی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، مگر اس خوشی کے موقع پر جناب موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار نے مجھے کتنا علم دیا ہے، کتاب کا علم، کتنا علم دیا ہے خدا نے مجھے، یہ کتاب مجھے عطا کر دی اور کتاب کا علم مجھے دیا ہے. بس یہ خیال موسیٰ کے ذہن میں آنا تھا کہ پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا اور موسیٰ کو پیغام دیا کہ تم فلاں کے پاس جا کے مزید علم حاصل کرو. یاد رکھیے، یہ تکبر ہم اپنی زندگی میں جو عام طور پر انجام دیتے ہیں، نبی کے دل میں بھی اگر ایسا شائبہ گزرے تو نبی کو بھی ٹریننگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نبی کو بھی ٹریننگ لینا پڑتی ہے. اور اگر ہماری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، دیکھیے پروردگار نے جو زندگی ہمیں عطا کر رکھی ہے اس میں خوشی غمی سب کچھ ہے. ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی غم میں گزرے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پوری زندگی خوشی میں گزرے، یہ بھی نہیں ہوتا. خوشی غمی سب کچھ. تو انسان کے خوشی کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو اس کو پیسہ مل گیا ہوتا ہے، یا اس کو پروموشن اتنا زیادہ مل گیا ہوتا ہے، یا معاشرے میں نام بہت بڑا بن گیا ہوتا ہے، یا اچانک لاٹری نکل آئی ہوتی ہے. اچانک لاٹری نکل آنے کا مطلب ہے کیا ہے؟ اچانک 1 کروڑ کا پرائز نکل آیا. تو وہ آدمی جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑے ہی ہیں اس کے پاس، وہ 2 مہینے کا بغیر دھلا ہوا قمیض ہی اس کے پاس، مگر جب اس کو پتا چل گیا کہ 1 کروڑ کا مجھے پرائز ملا ہے، تو وہی 2 مہینہ پرانا بغیر دھلا ہوا قمیض وہ یوں کر کے نکلے گا. اس کے قمیض سے بدبو آ رہی ہوگی، اس کے قمیض کی استری نہیں ہوگی، اس کے قمیض کی حالت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر چونکہ پرائز نکلا ہے اس لیے وہ یوں کر گردن اس کی یوں کڑی ہوگی، ایسے اس کے بات کرنے گا. یہ زندگی میں مراحل عام انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور عام انسانوں کو اس کی احتیاط زیادہ برتنی ہے. دیکھیے، اگر یہ کوئی معمولی سی برائی ہوتی تو پروردگار بھی نظر انداز کر دیتا، لیکن ایسی برائی تھی کہ خالی نبی کے دل میں یہ برائی آئی، فوراً نبی کو انسٹرکشن ہوئی کہ اب جا کے تم فلاں سے تعلیم حاصل کرو. اب یہ جناب موسیٰ جیسے اول العظم نبی کو بھی پروردگار نے ایک اعتبار سے ٹریننگ پہ ڈال دیا. تو اب اس کا ایک طریقہ ہے، ہمارے بہت سارے اصحاب امام، غالباً صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، صحابی ہیں محمد ابن مسلم، بہت پیسے والے ہیں، مگر زبردست صحابی بھی ہیں امام کے، ایسے کلاسک صحابی ہیں امام کے کہ امام ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھو اور فتویٰ دو، میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسا آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کے فتویٰ دے، ایسے کلاسک صاحب. اچھا پیسے کی بھی کمی نہیں، بہت پیسہ ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. نکالتے نکالتے 25 سال ہو گئے مجھے یہ بات کہتے کہتے، مگر اب تک میں ایسا لگتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں اپنی بات میں. کہ بھائی جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، جس آدمی کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ قلاش ہی ہو، وہ ہمیشہ فقیر ہی ہو، وہ ہمیشہ غریب ہی ہو. نہیں، وہ بھی بڑا کروڑ پتی ہو سکتا ہے، وہ بھی بہت پیسے والا ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑے بنگلے والا ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑی گاڑی والا ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھاتے سمجھاتے 25 برس سے زیادہ گزر گئے، مگر آج تک میں تو کامیاب نہیں ہو سکا. امام کی زندگی میں امام کے اصحاب کو ہم دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیسے والے اور اتنے بڑے بڑے بزنس ان کے، ٹیکسٹائل کے بزنس تھے ان کے، پورے پورے ٹیکسٹائل کے بزنس چلنے والے، مگر اتنے زبردست صحابی کے امام خود کہنے کے مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دو. فتویٰ کی منزل بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس تقویٰ و پرہیزگاری ہوگی اس کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوگا؟ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. ہم ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، علی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس دور میں کہ جو خلافت پر متمکن ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں. اس وقت کی بات ہے، تب ہاں وہ روٹیاں توڑ توڑ کے کھاتے تھے. پہلے آپ خلیفہ بن تو جائیں، آپ اس منزل پر پہنچ تو جائیں، تقویٰ کی اس منزل کو حاصل تو کر لیں، پھر روٹیاں توڑنے والی بات کیجیے گا. اس باقی ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھیں تو ائمہ کے اصحاب اس منزل پر تھے کہ تقویٰ و پرہیزگاری کی بھی اعلیٰ ترین منزل، علم کا بھی اعلیٰ ترین مقام. یعنی محمد ابن مسلم ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ قیامت کے میدان میں ہمارے شیعہ ہم سے ملاقات کریں گے، مگر یہ 4 افراد ایسے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے آ کے ملاقات کریں گے. اس میں محمد ابن مسلم کا بھی نام ہے. میرا ارادہ نہیں تھا ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بیان کرنے کا، میں فقط اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا کہ اندازہ ہو جائے کہ جو افراد تقویٰ و پرہیزگاری کی منزل پر ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، نہیں اس کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے. تو اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ کوئی چیز میرے تکبر میں اضافہ کر رہی ہے، محمد ابن مسلم اتنے بڑے ٹیکسٹائل مل کے مالک اور ٹیکسٹائل بزنس کے مالک، ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کے دروازے پر ننگے پیر کچھ وہ کیا کہتے ہیں مسواک جیسی چیزیں لے کے بیٹھ گئے اور وہ بیچنے لگے. ملٹی ملینر آدمی اس زمانے کا، اور وہ مسواک جیسی چیزیں لے مسجد کے کنارے بیٹھنے لگے. تو اب یہ دوسرے لوگ جو دیکھ رہے تھے تو وہ تو حیران ہو گئے سب، مگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ پوچھیں کہ بھئی ہوا کیا، بھائی آپ راتوں رات کلاش ہو گئے، کیا ہوا، نیب کا کوئی چھاپا پڑ گیا آپ پر، کیا ہوا ہے اچانک سارا یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی آپ کے پاس سے، یا یہ معاملہ ہوا کہ وہ حکومت چلی گئی اب دوسری حکومت آ گئی ہے اس لیے آپ نے یہ والا بزنس شروع کر دیا، ہوا کیا پھر؟ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. اچھا ان کے اپنے قریب رشتے دار آئے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ اتنے امیر آدمی ہیں، آپ اتنے پیسے والے آدمی ہیں، ایسا لباس پہنا ہوا آپ نے بالکل پھٹا پرانا، اور یہ مسواک مسجد کے دروازے میں کیا آگے کھڑے ہو کے، مسجد کے دروازے کے آگے بیٹھ کے آپ یہ والی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ ذرا کچھ احساس تو کریں، آپ اپنی عزت کا خیال کریں، ہماری عزت کا خیال کریں، کچھ احساس تو کریں. محمد ابن مسلم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تکبر کا شائبہ پیدا ہو گیا تھا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس لیے لوگوں سے بات کرنے کے طریقے میں تبدیلی آ گئی تھی. یہ عالم تھے نا حقیقی، علوم آل محمد انہوں نے سیکھا تھا حقیقی معنوں میں، لہذا سمجھتے تھے اس کا علاج کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ سر میں درد ہو جائے تو اسپرو کھا لیں، اس کا علاج ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں. پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کی گولی ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ کھا لیں وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم جسمانی بیماریوں کے علاج تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ دماغ فٹافٹ استعمال کر لیتے ہیں، مگر کبھی ہم روحانی بیماریوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. کبھی مجھ میں غیبت کی بیماری آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے بیماری، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے. مجھ میں جھوٹ بولنے کا کی بیماری پیدا ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے. کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس معاملے میں، کبھی فکر مند ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ والی بیماریاں ایسی ہے کہ جس کا کچھ نہ کوئی علاج کرنا پڑے گا. چنانچہ جب سوچے ہی نہ آدمی تو علاج کی طرف کیسے متوجہ ہوگا. یہ وہ افراد تھے امام کے اصحاب
جو نہ صرف یہ کہ سوچتے تھے بلکہ اگر ذرا سا شائبہ پیدا ہو جائے کہ یہ والی روحانی بیماری مجھ پر اٹیک کر رہی ہے تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایڈز سے زیادہ خطرناک ہے، ابھی اگر میں نے ابتدائی طور پر اس کا علاج نہیں کیا تو ایک دم تیزی سے آگے بڑھ جائے گی۔ کہ یہ تکبر کی بیماری مجھے لگ رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے دوسرے مومنین سے بات کرنے میں ذرا فرق محسوس ہو رہا تھا، تو میں اپنے نفس کو دوبارہ علاج کی طرف لے کر آنا چاہتا تھا اور اپنے نفس کو دوبارہ اس انداز سے زمین پر رگڑنا چاہتا تھا تاکہ پتا چلے کہ غریب افراد کس انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو غریب ترین آدمی کا بزنس ہو سکتا ہے وہ بزنس میں لے کے بیٹھ گیا کہ اے محمد ابن مسلم، اب تو اس بزنس کا بھی مزہ چکھ کہ تیرے لوگ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہیں جن کا اس طرح سے وہ سارے علاج کیا کرتے تھے۔ اذان محترم، یہ کیفیت جناب موسیٰ کے یہاں جب پیدا ہو گئی تو پروردگار کی طرف سے خود اعلان ہوا کہ جاؤ۔ اب موسیٰ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو مشن دیا گیا ہے یہ کیوں ہے، اس لیے کہ میرے دل میں اس طرح کا خیال پیدا ہوا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں۔ اب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کے پاس جا کے علم حاصل کرو، تو موسیٰ پروردگار کے اتنے فرما بردار ہیں، اتنی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ یہ کہنے کہ اگر مجھے 70 سال تک یہ سفر کرنا پڑے تو میں سفر کروں گا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے پروردگار کے علم کا مقام۔ ہم یہاں کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اتنی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 لاکھ 12 لاکھ کا ویزا لگوانے کے لیے بھی اگر ہمیں تکلیفیں اٹھانا پڑے تو تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر پتا چل جائے کہ خدا کے علم میں کیا طاقت ہے اور خدا کے دیے ہوئے علم کی کیا فضیلت ہوتی ہے، تو نبی جیسا نبی جو اپنا 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرتا، اپنا 1 منٹ ضائع نہیں کرتا نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال اگر مجھے سفر کرنا پڑے میں 70 سال سفر کروں گا۔ چنانچہ یہ مشن ہے جناب موسیٰ کا اور یہ لے کے چلے، اور جب لے کے چلے ہیں تو اپنے ساتھ جناب یوشع بن نون کو لیا ہوا ہے اور یہ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کہا کہ فلاں شخص کے پاس جا کے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کرو، ایک اعتبار اپنا ایجوکیشن وہاں جا کے کمپلیٹ کرو۔ اچھا بھائی کیسے پہچانے اس شخص کو؟ او دوسرے علاقے میں وہ شخص ہے۔ اچھا آج کے زمانے میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ موبائل پر اس کی تصویر بھیج دیتے یا کوئی اور ایسی علامت بتا دیتے کہ جس کی وجہ سے آسانی سے پہچان دیا جاتا۔ ایک علاقے سے لے کے دوسرے علاقے میں سفر کرنا اور اس آدمی کی کچھ کوالٹیز بتانا، اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے کوالٹیز بتانے میں۔ لہذا پروردگار نے جناب موسیٰ کو ایک طریقہ سکھایا کہ تم اس آدمی کو پہچانو گے کیسے، وہاں پہنچنے کے بعد تم پہچانو گے کیسے اس آدمی کو۔ تو خاص ایک چیز جناب موسیٰ کو بھیجی گئی کہ تم سفر اختیار کرو گے، تمہیں غذا کی بھی ضرورت پڑے گی، تم ایسا کرو کہ یہ تھیلی لو، اس تھیلی میں مچھلی ہے اور اس مچھلی پر نمک لگا ہوا ہے، جب تم سفر اختیار کرو ضرورت پڑے غذا کے طور پر بھی اس کو استعمال کرنا، مگر اس آدمی کو پہچاننے کی علامت یہ والی مچھلی ہے، یہ مچھلی تمہیں بتائے گی کہ اس آدمی کو تم کیسے پہچانو گے، دیکھیں کیسے کیسے طریقے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مچھلی لے کے چلے، جس مقام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہاں تم پہنچو گے تو یہ مچھلی تمہیں بتائے گی۔ طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں تالاب بھی بنا ہوا ہے، دریا بھی بنا ہوا ہے، وہاں جانے کے بعد ایسی مچھلی کے جس پر نمک لگا ہوا ہے اور غذا کے لیے بالکل تیار ہے، وہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں مچھلی رکھو گے تو یہ مچھلی خود چل کے، عام تو وہ مچھلی چلنے کا کام نہیں کرتی، یہ چل کے خود بخود پانی میں چلی جائے گی۔ اچھا صورت حال ایسی ہوئی کہ ان لوگوں نے سفر شروع کر دیا، جناب موسیٰ یوشع بن نون کے ساتھ یہ سفر شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس منزل پر پہنچے، وہاں اس آدمی کو بھی دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے، اپنا سامان جو تھا وہ سامان بھی وہاں پر رکھا، دریا وریا بھی ادھر بہہ رہے ہیں، سامان جو رکھا تو مچھلی بھی وہاں پر رکھی۔ اچھا مچھلی جناب موسیٰ نے اپنے ساتھی کو دی ہوئی تھی، لہذا سارا سامان جو مچھلی والا سامان تھا وہ ان کے پاس تھا، اور موسیٰ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہوا یہ کہ اسی دوران میں یہ مچھلی اس تھیلی میں سے نکلی اور پانی کے اندر داخل ہو کے وہ چلی گئی اندر۔ اچھا موسیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب ایسی بات ہو تو مجھے فوراً بتا دینا، نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں نہیں ہے یہ بات. جناب موسیٰ اٹھے کہ چلو واپس آگے سفر شروع کرتے ہیں, چلو آگے سفر شروع کرتے ہیں, ان کا سفر اور آگے شروع ہو گیا. اور چلتے 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 اتنا آگے نکل گئے کہ چلتے چلتے جناب موسیٰ کا دم نکل گیا. انہوں نے کہا بس بہت بہت ہو گیا ہے, کافی سفر کر لیا ہم نے, سفر کرتے کرتے بہت بری حالت ہو گئی اور بہت بری طرح سے تھک گئے, بھوک بھی بہت لگ رہی ہے, وہ کھانا نکالو. جو ہم نے کھانا ساتھ لیا تھا کھانا نہیں. جب موسیٰ نے کہا کہ کھانا نکالو تو اس نے کہا ارے یہ بات تو میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ جہاں ہم پہلے ٹھہرے تھے وہاں پر وہ کھانے والی مچھلی جو ہم ساتھ لے کے چلے تھے وہ تھیلی میں سے باہر نکل کے دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا ارے غضب کر دیا تم نے, اس وقت مجھے نہیں بتایا تم نے, میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے وہ مقام ضرور بتانا. کہا کیا کروں شیطان نے مجھے وہ بھلا دیا. حضرت محترم یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آزمائش کا حصہ ہوتی ہیں اور انسان کے ذہن سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ایسا کیوں, کبھی کبھار شیطان کے حملے میں کیسے انسان آتا ہے اور کیسے پھنستا ہے. مگر یہ جناب موسیٰ کا سفر جو سفر تھا یہ بظاہر ایک ویکیشن ٹائپ کا سفر تھا, اس لیے کہ جو بچے بھی ہمارے یہاں باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ انجوائے کر کے پڑھنے جاتے ہیں. اگر امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں, انگلینڈ پڑھنے جا رہے ہیں, چھوڑ دیجیے اسلام آباد پڑھنے جاتے ہیں, انجوائے کر کے پڑھنے. تو جناب موسیٰ کا بھی سفر تھا وہ انجوائمنٹ والا سفر تھا, انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دوست سے مسٹیک ہو گئی اور ان کو ذرا زیادہ سفر کرنا پڑ گیا. مگر اہل بیت کے اکثر سفر انجوائمنٹ کے نہیں ہوتے تھے, ان کے اکثر سفر بہت تکلیف دہ ہوتے تھے. جہاں سفر کرنا پڑتا تھا اکثر تکلیف کا سامنا زیادہ ہوتا تھا, اور اس میں بھی جو اہم ترین سفر ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر, بڑا تکلیف دہ سفر ہے یہ. حسین ابن علی کو مدینہ سے سفر شروع کرنا پڑ رہا ہے, مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ یا نانا کا گہوارہ ہے, اس لیے کہ یہاں ماں کی آماجگاہ ہے, یہاں بھائی موجود ہیں, یہاں پورا گھرانہ آباد ہے, بنی ہاشم کے لوگ ہیں, کوفہ کی وہ گلیاں ہیں کہ جن کو مولا نے بچپن سے دیکھا تھا, بلکہ یہی وہ گلیاں ہیں کہ جن گلیوں میں حسین ابن علی رسول کے کاندھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اللہ کے رسول پھر مدینہ کی گلیوں کی سیر کراتے تھے. ان گلیوں کو بہت اچھی طرح سے حسین پہچانتے ہیں, اور ایسے شہر کو خیر باد کہہ کے جانا پڑ رہا ہے تو کتنا تکلیف دہ سفر ہو سکتا ہے. اور پھر جس جگہ جانا پڑ رہا ہے وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ پہلے سے بتا چکے ہیں کہ مولا وہاں نہ جائیے, وہ دغا باز ہیں, وہ دھوکہ دینے والے ہیں, انہوں نے آپ کے بابا کو دھوکہ دیا ہے, انہوں نے آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا ہے. مگر کیا کریں گے, مشیت الہی ہے کہ انہی کی طرف جانا پڑ رہا ہے. لہذا حسین ابن علی اگرچہ چاہتے نہیں ہیں مگر نانا کی امت کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ سفر نہ کیا جائے, چنانچہ سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور سفر کا آغاز کرنے کے لیے ایک مرتبہ رسول کی قبر پر تشریف لاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آخری مرتبہ رسول کی قبر کو جو شخص الوداع کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے, اور وہ بھی حسین جیسا نواسا کہ جو رسول کے کاندھے پر سیر کرتا رہا ہو, وہ اپنے نانوں کو خدا حافظ کرنے آیا ہوگا تو کیسے خدا حافظ کیا ہوگا. بس عزیزو روایت کے کچھ جملے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین اپنے نانا کی قبر پر آئے اور اپنے نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کر دیا, خدا حافظ کہنا شروع کیا. اپنے نانا کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور بڑے عجیب انداز سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں, پروردگار سے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں, اللہم ہذا قبر نبی ایک وان ابن بنت نبی ایک, پروردگارا یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میرے لیے وہ راستہ ہموار کر دے جس میں تیری رضا ہو, تیرے رسول کی رضا ہو. بڑی مشکل سے اللہ کے رسول کو خدا حافظ کیا,
رسول کو خدا حافظ کرنے کے بعد ماں کے مقبرے پر آئے, ماں کی قبر پر بڑے عجیب انداز سے آئے ہیں. علماء عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کے مقبرے پر گئے تھے تو بڑے شان سے چل کے گئے تھے, بڑے وقار سے چل کے گئے تھے, مگر جب ماں کی قبر پر آئے ہیں تو ایسے دوڑتے ہوئے آئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا ماں کی گود میں جاتا. عزیزو, اس انداز سے حسین دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پر آئے اور بڑے عجیب انداز سے سلام کیا, السلام علیکم یا امہ, اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو. حسین کا جاگ لبداغ, حسین خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہے. ارے آج کے بعد ملاقات نہ ہو سکے گی, اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جب ہم کسی معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں تو الوداعی زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں, اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتک, خدا بندہ میرے لیے اس معصوم کی زیارت کو آخری بار زیارت نہ بنانا, میں بار بار اس معصوم کی زیارت کو پلٹ کر آتا رہوں. مگر حسین اپنی ماں کی خدا حافظ کرنے کے لیے, اپنی ماں کی آخری زیارت پڑھنے کے لیے کیا جملہ کہہ رہے ہیں, حسین جاگنے میں دائک, ارے حسین آیا ہے آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے, اب ملاقات نہ ہوگی, اب تو قیامت کا میدان ہوگا اور آپ کا دامن ہو.
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے چاہنا معصومین کا واسطہ, تجھے ماہ صیام کی برکتوں کا واسطہ, اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ, جو مختصر عبادتیں ہم اس ماہ صیام میں انجام دے چکے ہیں, پروردگارہ اگرچہ یہ ناقص ہیں, تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں, مگر تو لطیف ہے, کریم ہے, ہماری اس ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں کامل بنا کر قبول فرما. پروردگارہ اس مہینے کی ابھی بڑی راتیں باقی ہیں, ان بڑی راتوں کی تمام سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. خدا وندہ اس ماہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, لغزشیں ہو جاتی ہیں, ان تمام سے درگزر فرما. خدا وندہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوارِ علین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے بھی تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما, مستقبل میں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے امام کے آوان و انصار میں شامل فرما, اور ہم سب کو ان کے ظہور کی تعجیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں, اور زیادہ سے دعا کر کے ان دعاؤں کو عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ان کے ظہور میں تعجیل بھی فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے, مرحومہ خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین اندرون والا, مرحوم عارف علی راشد, مرحوم رجب بچو بھائی تیجانی, مرحومہ اشرف بانو تیجانی, مرحومہ شیر علی جیوراج, مرحومہ مریم بھائی گانگ جی, مرحوم فضل علی شیر علی, اور آپ تمام کے مرحومین, تمام علماء کرام, شہداء اسلام, مراجع اعظام, اور باقی جملہ مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آپ تمام اعضاء سے گزارش ہے کہ ایک 10-15 منٹ یہاں تشریف رکھیے. ورلڈ فیڈریشن کے جناب عاشق حسین صاحب یہاں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ان کی گفتگو سماعت فرمائیں, یہ ہم سب کے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے. ایک 10-15 منٹ کی زحمت ہے آپ کو, میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں, بآواز بلند ایک صلوات پڑھیں.